بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبي من هو حسبي. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا. على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى رسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. درود بجاه محمد عليه وسلم. عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ نساء کی 59ویں آیت کہ جس کو آیے اطاعت کے عنوان سے بھی جاننا پہچانا جاتا ہے، اس کے عنوان سے آج ہماری گفتگو کا تیسرا اور آخری روز ہے. آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ اپنے گزشتہ دو دنوں کی گفتگو کو خلاصہ کرتے ہوئے آپ کی زحمتوں کو آج تمام کریں گے. اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے مؤمنوں کو مخاطب قرار دیا اور کہا کہ اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، کوئی امر متنازع ہو جائے تو کیا کرو؟ اس متنازع امر کو حل کے لیے پلٹا دو خدا کی جانب اور اس کے رسول کی جانب. یعنی اپنے اس تنازع کا حل تلاش کرو اللہ اور اس کے لائے بھیجے ہوئے دین جو اس نے اپنے نبی کے ہاتھ بھیجا. اور تم ایسا اس وقت کرو گے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی متنازع شے ہو جائے تو وہ تنازع کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے اس وقت جاؤ گے کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہوگے اور تم آخرت پر یقین رکھتے ہوگے تو تم ایسا کام کرو گے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. عیسیٰ کریمہ کے ذیل میں بیان ہوا کہ دو اطاعتیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں، کوئی رائے کی گنجائش نہیں. یعنی پہلی اطاعت جو خداوند عالم نے صاحبان ایمان پر فرض کی وہ اپنی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرو. دوسری اطاعت جو اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے مؤمنوں کے اوپر فرض قرار دی وہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس میں بھی کوئی بحث کی گنجائش موجود نہیں ہے، چونکہ اللہ بھی پہچانتے ہیں لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کی بھی لوگ معرفت رکھتے ہیں۔ جب مرحلہ آتا ہے صاحبان امر کا تو یہاں پہ آنے کے بعد مختلف آراء وجود میں آتی ہیں، اور گزشتہ دو دنوں میں آپ کے سامنے ہم نے تفصیل سے تقریباً بیان کر دیا کہ مختلف آراء کیا تھیں، مختلف لوگوں نے کیا رائے قائم کی اس بارے میں، اور ہم نے قرآن کریم کی ہی زبان سے، قرآن کریم ہی کے کلام، نورانی کلام سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم صاحبان امر ہر کسی کو نہیں مانتے، ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہر کسی کو صاحب امر نہیں مان سکتے، اور اس کے پیچھے کوئی تعصب نہیں ہے، اس کے پیچھے خود قرآن کریم کی دلیل ہے، چونکہ خود خداوند عالم نے صحیح کریموں میں کہا کہ اگر متنازع امر ہو جائے، کسی امر میں تنازع ہو جائے، کسی امر میں ایک متفقہ فیصلے میں نہ پہنچ پاؤ تو اس امر میں رجوع کرنا اللہ اور اس کے رسول کی جانب۔ اس امت مسلمہ کے اندر بعد وفات رسول، یعنی جب تک رسول گرامی حیات تھے، اس وقت تک امت کے درمیان پیروی کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، ہر شخص کو معلوم تھا کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس اطاعت کا رستہ، اس اطاعت کا ذریعہ نبی اکرم کی ذات ہے۔ مسئلہ کب سے وجود میں آیا؟ جب اللہ کا نبی اس دنیا سے چلا گیا۔ اب امت مسلمہ کے درمیان ایک متنازعہ امر پیدا ہوا، البتہ اس کو متنازعہ بنایا گیا، متنازعہ تھا نہیں، اس کے اندر تنازع کو پیدا کیا گیا، اس کے اندر کوئی ابہام تھا نہیں، روز روشن کی طرح واضح تھا یہ مسئلہ، لیکن بہرحال اس کے اندر مختلف وجوہات کی سبب سے اس معاملے کو متنازع قرار دیا گیا، اور امت مسلمہ کی بڑی تعداد اس تنازع میں آ کے الجھاؤ کا شکار ہو گئی۔ اب جب یہ تنازع پیش آیا تو ہم نے کہا کہ چونکہ خداوند عالم نے خود اسی آیت میں ہمیں کہا کہ اے صاحبان ایمان، جب تنازع پیش آ جائے، متنازع امر ہو، تو کیا کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول کی جانب رجوع کرنا۔ کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم جب اس معاملے میں اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں تو خداوند عالم سورہ مائدہ کی آیت میں ہمیں اس بات کی جانب نشاندہی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارا ولی کون ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پہلی آیت یہ بیان کی تھی کہ جب ہم نے خدا سے کہا خدایا یہ امر متنازع ہو گیا، لوگ پہچان نہیں پا رہے کہ تیرا ولی کون ہے بعد رسول، ہماری پہچان کے لیے ہماری رہنمائی فرما، تو خدا نے کہا کہ میں نے اطاعت تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی فقط وہ ہے، کون ہے؟ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو دیا اور حالت رکوع میں تھے۔ تمام مفسرین اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے، متفقہ تفسیر ہے کہ آئے کریمہ حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی، بارے دیگر نعرے صلوات، اور آپ کے سامنے کل یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد امام علی نے عمل نہیں کیا، بلکہ امام علی علیہ السلام کا عمل اس آیت سے پہلے ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام نے عمل پہلے کیا، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی، یہاں تک کہ رسول اکرم نے آنے کے بعد، مسجد میں آنے کے بعد پوچھا کہ سائل سے، اور وہ سب تفصیل آپ کے سامنے جو کل بیان کی گئی۔ بس اس کا مطلب ہے کہ خداوند عالم اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر خود ہم نے کہا تھا غور کریں تو انسانوں کو پتہ چل جائے گا کس کی اطاعت فرض ہے۔ اطاعت کے اندر جو خداوند عالم نے بیان کیا، پہلے دن سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت کے اندر غیر مشروط اطاعت کی بات ہے، مشروط اطاعت نہیں ہے، کنڈیشنل اطاعت نہیں ہے۔ اب اگر غیر مشروط اطاعت ہے تو خدا کی اطاعت کر کے انسان ہدایت پر چل پائے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد انسان ہدایت کے راستے پر چل پائے گا۔ اگر صاحبان امر، جس طرح ہمارے برادران نے اس کی تفسیر کی کہ جو صاحب حکومت ہو وہ صاحب امر ہے، تو پھر ایک ہی آیت کے اندر خداوند عالم انسانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی تاکید کر رہا ہے، اور دوسری جانب انسانوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹنے کی بھی تاکید کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صاحبان امر، اگر وہ تفسیر مان لی جائے کہ جو حکومت پر آ جائے وہ صاحب امر ہوتا ہے، تو پھر تاریخ نے نقل کیے ایسے ایسے صاحبان امر کہ جنہوں نے خداوند عالم کی وحدانیت کا انکار کیا، جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کیا، مگر یہ یزید کے جس نے آگے نعرہ لگایا، کیا نعرہ لگایا تھا؟ یہ صاحب امر تھا یا نہیں تھا اس تفسیر کے مطابق جو ہمارے برادران کرتے ہیں؟ زمام امور اس کے ہاتھ میں تھا۔ اگر اس یزید کو صاحب امر مان لیا جائے ان کی تفسیر کے مطابق تو کیا ہوگا؟ یزید نے آگے نعرہ لگایا کَلَّا اِبَدْ بَنُ حَاشِمْ بِالْمُلْكِ فَلَا جَاءَ نَبِيٌّ وَلَا وَحْيٌ نَزَلْ۔ بنی حاشم نے حکومت کے حصول کے لیے ایک کھیل کھیلا تھا، اور اس کھیل میں بنی حاشم نے کیا کیا؟ دین کی اور نبی کی اور دین کی بات کی، وحی کی بات کی، ورنہ نہ تو کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ اب اگر اس تفسیر کو مان لیا جائے کہ نہیں، جو صاحب امر وہ ہے کہ جو حکومت پر آ جائے، اور یزید جیسا صاحب امر پر مان لیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ دین کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ یزید علی الاعلان کہتا ہے کہ بنی حاشم نے فقط حکومت حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا تھا، اس کھیل کھیلنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ابزار استعمال کیے، جو ٹولز استعمال کیے، کیا کیے؟ دین کے، وحی کے۔ لوگوں کا لوگوں ہمارے پاس دین ہے، وحی ہے، نہ تو کوئی نبی آیا نہ کوئی وحی آئی ہے۔ ایسے شخص کو ولی امر ماننا چاہیے، ایسے شخص کو ولی امر مانا جائے۔ خدا اندر عالم ایک طرف کہہ رہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، کہ جس رسول کی تعریف یہ بیان کی، وما ينطق عن الهوى، یہ رسول ہوئے جو اپنی طرف سے کچھ کہتے نہیں۔ دوسری جانب اسی اطاعت کے تسلسل میں خدا کہے کہ آؤ اب یزید کی اطاعت کرو، تصور میں نہیں آتی یہ بات، تصور میں نہیں آ سکتی یہ بات، کیونکہ ایک ہی آیت میں خدا کس طرح دو حکم بیان کر رہا ہے، ایک طرف ایسی اطاعت جو ہدایت کے راستے پہ لے کے چلے، ایک طرف وہ اطاعت جو ہدایت کے راستے سے ہٹا دے، اصلا دین کا انکار کر دے۔ اس کا مطلب ہے یہ تفسیر غلط کی جاتی ہے، اس آیت کی تفسیر غلط ہے کہ جو صاحب جو حکومت پر آ جائے وہ صاحب امر نہیں، کیونکہ ہم نے پہلے دن بیان کیا تھا کہ خود خداوند عالم نے اگر قرآن کریم میں ان آیتوں کو نازل نہ کیا ہوتا کہ کن کی اطاعت نہ کرو تو شاید معاملہ مشکوک ہوتا، لیکن خداوند عالم نے جہاں یہ آیت نازل کی وہاں ایسی متعدد آیتیں نازل کی کہ معیار بتا دیا کہ دیکھو کن کن کی اطاعت نہ کرنا۔ سورہ قلم کی آیت آپ کے سامنے بیان کی، سورہ دہر کی، سورہ کہف کی آیت بیان کی، اور متعدد آیتیں اس عنوان سے۔ پس ہم اس منزل تک پہنچے تھے کہ اب اگر ہم امام علی علیہ السلام اور ان کی آل کی اطاعت کرتے ہیں تو قرآنی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں۔ کل کی مثال آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ تین آیتوں کو میں نے جناب محسن قراتی صاحب کی اس گفتگو کو بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ قرآن کریم کی تین آیتوں کے مطابق ہم علی اور آل علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ حضرت گرامی، جو امام علی علیہ السلام کی بارے میں آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ عمل علی کے بعد نازل ہوئی۔ یہیں سے خود ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ معیار اطاعت کیا ہونا چاہیے، یعنی اطاعت اس کی کرو جو صاحب فضیلت ہو، اطاعت اس کی کرو کہ جو رسول جیسا ہو۔ آیہ مباہلہ نے اس کا فیصلہ کر دیا، آیہ مباہلہ کے بعد کسی قسم کی کوئی شک اور شکوک کی گنجائش باقی نہیں بچتی انسان کے اوپر۔ آیہ مباہلہ کیا آئی تھی کہ جب نجرانیوں نے کہا تھا کہ اے محمد، ہم آپ کی ولایت کو، آپ کی امامت کو، آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، رسول اکرم سے خداوند عالم نے کیا کہا تھا؟ کہا اے حبیب، ان سے کیا کہہ دو؟ قل تعالو، ان سے کہو لے کے آؤ، آؤ ابنا انا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنے بیٹوں کو لانا، و نسا انا و نساکم، ہم اپنی عورتوں کو لاتے تم اپنی عورتوں کو لاؤ، و انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ یہاں پہ نفس نبی کون بن کر گیا؟ نفس نبی کون بن کے گیا؟ جو نفس نبی بن کے گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی کے راستے پہ چلنے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بعد وفات رسول امت کو ادھر ادھر بھٹکنا نہیں چاہیے، رسول کی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ رسول نے کس کو اپنا نفس بیان کیا ہے۔ بس یہ جو آیت نازل ہوئی، ہم اس بنیاد پہ امام علی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو خداوند عالم نے فضائل بخشے، یا فضیلتوں کی بنیاد پہ امام علی علیہ السلام کا انتخاب ہوا۔ کل آپ کے سامنے یہ آیہ ولایت اس کو کہا گیا جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ ولایت آیہ ولایت ہے کہ یہ خداوند عالم نے امام علی کے عمل کے بعد اس آیت کو نازل کیا۔ آج آپ کے سامنے ایک اور آیت بیان کر دیتا ہوں کہ جب امام علی علیہ السلام گزر رہے ہیں مدینے سے، وہاں دو بزرگ صحابی موجود ہیں، ایک کا نام شیبہ ہے اور ایک جناب عباس ابن عبد المطلب، رسول اکرم کے چچا ہیں۔ اب جب یہ امام علی علیہ السلام کا وہاں گزر ہوا تو جناب عباس نے امام علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے فرزند، یہاں آؤ اور دیکھو میرے اور شیبہ کے درمیان ایک معاملہ ہے، اس معاملے میں میں ایک رائے رکھتا ہوں، شیبہ کچھ اور رائے رکھتے ہیں، تم فیصلہ کرو۔ امام علی بہت چھوٹے ہیں، ابھی عمر میں حضرت عباس اور جناب شیبہ سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن علی میں کچھ تو تھا کہ جس کو دیکھ کے عباس ابن عبد المطلب نے کہا تم فیصلہ کرو، کوئی تو کردار کی ضمانت ہے علی کی. امام علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، آنے کے بعد جناب عباس کہتے ہیں کہ دیکھو میں شیبہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے والا ہوں، خداوند عالم نے مجھے یہ فضیلت بخشی ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے کا کام میرے ذمے سپرد کیا، میں خداوند عالم کے نزدیک زیادہ مکرم ہوں، زیادہ افضل ہوں، زیادہ شرافت مند ہوں، شیبہ سے زیادہ افضل ہوں. امام علی نے رخ کیا شیبہ کی جانب، کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا دیکھو میں خانہ کعبہ کا کلید بردار ہوں، خانہ خدا کی چابیاں میرے پاس ہیں، اس کا انتظام میرے پاس ہے، یعنی میں خداوند عالم کا امین ہوں. اگر یہ مجھ سے زیادہ افضل ہیں عباس ابن عبد المطلب، تو خداوند عالم نے انہیں کلید بردار کیوں نہیں بنا دیا، انہیں اپنا امین کیوں نہیں قرار دیا؟ اس عنوان سے میں کہتا ہوں میں ان سے زیادہ افضل ہوں. امام علی علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی اور سننے کے بعد کہا کہ میں آپ دونوں سے زیادہ افضل ہوں. امام علی علیہ السلام کی جانب تعجب سے دیکھا، امام علی نے کہا میں آپ سے زیادہ افضل ہوں، اس لیے افضل ہوں کہ میں اس وقت نبی کی نبوت کا اقرار کر رہا تھا کہ جس وقت لوگ ڈر رہے تھے، میں اس وقت نبی کی نبوت کا اقرار کر چکا تھا، اپنے ایمان کا اظہار کر چکا تھا کہ جب لوگ تردد کا شکار تھے نبوت کے اندر، یعنی میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہوں، میں نے خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے، جہاد در راہ خدا میں نے کیا، اس وجہ سے میں آپ دونوں سے افضل ہوں. معاملہ پیچیدہ ہو گیا، معاملہ پیچیدہ ہوا. امام علی کو بلایا تھا فیصلے کے لیے، امام علی نے کہا نہ آپ افضل، نہ آپ افضل، میں افضل ہوں. تینوں رسول اکرم کی خدمت میں آئے، رسول اکرم کی خدمت میں آنے کے بعد ماجرا بیان کیا، ماجرا بیان جب کیا اس کے بعد رسول اکرم چونکہ ان کی گواہی معتبر ہے، اور خداوند عالم نے کیا بیان کیا کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، رسول اکرم نے اس وقت بظاہر کوئی جواب نہیں دیا. تفسیر نمونہ میں یہ روایت اس طرح سے نقل ہے، اور اس کے بعد رسول اکرم نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ روز بعد اسی حوالے سے وحی نازل ہوئی. کیا وحی نازل ہوئی؟ امام علی نے کیا کہا تھا کہ میں افضل ہوں، میری فضیلت زیادہ ہے. کیوں فضیلت زیادہ ہے؟ کہ میں نے اس وقت ایمان کا اقرار کیا، اس وقت ایمان کا اظہار کیا کہ جب لوگ ڈر رہے تھے، میں نے اس وقت جہاد کیا، اپنے جہاد کے ذریعے ایمان کا پرچم، توحید کا پرچم پھیلایا. اس بارے میں خداوند عالم نے آیت نازل کی سورہ توبہ کے اندر، 19ویں آیت ہے. کیا آیت ہے؟ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. خدا نے کیا کہا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا یہ گمان کرتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبے کو آباد کرنا، کعبے کی کلید برداری کرنا برابر ہو سکتا ہے خدا پر ایمان لانے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کے؟ خدا کے نزدیک یہ کام برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون عند اللہ، خدا کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے. یعنی سکون اور امن کے سائے میں بیٹھ کر حاجیوں کو پانی پلانا اور اس کعبے کی کلید برداری کرنا کہاں، اور کہاں خدا کی راہ میں جہاد کرنا، کہاں خدا کی راہ میں اپنی جان کو پیش کرنا، یہ دونوں کام ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یعنی جس معیار فضیلت کو امام علی نے اپنے لیے بیان کیا، خداوند عالم نے اسی معیار فضیلت پہ آیت اتار دی. درود بھیجے محمد والے محمد. امام علی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی آیات بیان کرتی آ رہی ہیں. ہم عرض کرتے آ رہے ہیں پہلے دن سے کہ ہم کسی تعصب کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے، ہمارے ہر کام کے پیچھے دلیل موجود ہے اور دلیل بھی قرآن کی دلیل موجود ہے. اس روایت کو سالبی نے بیان کیا جو اہل سنت کے مشہور و معروف مفسر ہیں، انہوں نے کئی راویوں سے اس روایت کو بیان کیا. یا اسی طرح امام علی علیہ السلام کے بارے میں اس آیت کا کیا کریں گے جس آیت کو خداوند عالم نے اس طرح سے بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ کر خدا کی رضایت کو حاصل کیا ہے. امام علیہ السلام کے بارے میں ایسی بے شمار آیات ہیں، بے شمار آیات ہیں جن کو قرآن کریم نے بیان کیا. اس آیت کے ذیل میں جو تفسیر کی گئی، اس تفسیر کو بھی سالبی نے بیان کیا اور کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، شب ہجرت سے تعلق رکھتی ہے آیت. یہاں پہ ایک ذکر کر دوں کہ اخوت اور برادری کا رشتہ کیسا ہوتا ہے. جب امام علی علیہ السلام رسول خدا کے بستر پر لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد رسول اکرم نے ہجرت فرمائی، آسمان پر خداوند عالم نے میکائیل اور جبرائیل کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے میکائیل اور اے جبرائیل، میں نے تم دونوں کو آپس میں بھائی بنایا ہے، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم میں سے کسی ایک کی عمر زیادہ ہوگی، اب تم میں سے کسی ایک کو دوسرے کی خاطر قربانی دینی ہوگی، تم میں سے کون ہے جو اس بات پہ تیار ہے کہ وہ قربان ہو جائے اور دوسرا بھائی اس کا زیادہ عمر پالے؟ صالبی نے روایت نقل کی ہے اہل سنت کی روایتوں میں، یعنی ہمارے یہاں بھی موجود ہے، میں ان کے منابع سے ذکر کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جب جبرائیل اور میکائیل نے یہ دیکھا کہ کسی ایک کی عمر تلانی ہوگی، کسی ایک کو قربانی دینی ہوگی، اپنی جان سے گزرنا پڑے گا، تو دونوں اپنی جان کو برتر بیان کرنے لگے، فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں جبرائیل و میکائیل، لیکن دونوں کہنے لگے کہ خدایا میں طولانی عمر چاہتا ہوں، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی تیار نہ ہوا کہ دوسرے پہ قربان ہو جائے. یہاں خداوند عالم نے جبرائیل و میکائیل کو کہا کہ تمہیں علی ابن ابی طالب کی طرح ہونا چاہیے، میں نے علی ابن ابی طالب اور محمد مصطفیٰ کے درمیان اخوت و برادری کا رشتہ قائم کیا، جاؤ زمین پر جا کے دیکھو کہ علی نے اپنی جان کو محمد مصطفیٰ پہ قربان کر دیا، اب زمین پر جاؤ اور جا کے علی مرتضیٰ کی حفاظت کرو. جبرائیل اور میکائیل دونوں زمین پر آئے، امام علی علیہ السلام کے سرانے جبرائیل کھڑے ہوئے، جناب میکائیل امام علی علیہ السلام کے پاؤں کے قدموں کی جانب کھڑے ہوئے، جناب میکائیل نے امام علی کو خطاب کر کے کہا کہ یا علی، آپ وہ ہیں کہ جن کے اوپر خداوند عالم فرشتوں کے درمیان فخر و مباحات کرتا ہے، آپ وہ ہیں کہ جن کے اوپر خداوند عالم فرشتوں کے درمیان فخر و مباحات کرتا ہے، یعنی آپ کے کردار کو فرشتوں کے لیے مثالی کردار بنا کے پیش کرتا ہے. اب جب عالم اسلام میں ایسی شخصیت موجود ہو کہ جس کے فضائل قرآن کریم نے اس طرح بیان کیے ہوں کہ جو امت اسلامی کی کتابوں میں آئے ہوئے ہیں، رسول اکرم کی زمانی حقائق بیان ہو چکے، اب عالم اسلام میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے علی کی ولایت میں، اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. بس یہ معیارات ہیں، ان معیارات کی بنیاد پر ہم مولا علی کی امامت کو مانتے ہیں، ان معیارات کی بنیاد پر، یہ قرآنی معیارات ہیں اطاعت کے، ہم ان معیارات کی بنیاد پر امام علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. عزیزان گرامی، ام سلمہ سے ایک روایت نقل کر دوں آپ کے سامنے، ابن اسیر جزری نے ایک کتاب تالیف کی جس کا نام ہے جامع الاصول، اہل سنت کی کتاب ہے، کتاب کے اندر جو صحائے ستہ ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے، اسی لیے اس کا نام ہے جامع الاصول، یعنی کتابوں کا مجموعہ ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو کوئی بھی اہل سنت کا عالم رد نہیں کر سکتا، اس میں آئی بھی روایت کو رد نہیں کر سکتا. اس میں ابن اسیر جزری نے یہ روایت نقل کی کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو کسی کام سے مدینے سے باہر بھیجا، رسول اکرم نے رسول امام علی کو باہر بھیجا، اور اس کے بعد ام سلمہ اس روایت کی ناقل ہیں، نقل کرنے والی ہیں، کہتی ہیں کہ میں رسول اکرم کے پاس سے گزری، دیکھا اللہ کا رسول مناجات کے مقام پر ہے، اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور خداوند عالم سے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں الہی لا تمتنی، خدایا مجھے موت نہ دینا. اللہ اکبر، عجیب سی بات ہے، اللہ کے نبی کہ جو انسانوں کو رہنمائی کرے، کہے کہ دیکھو تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، تمہیں مرنا ہے، ہر انسان اس دنیا میں آیا یہاں سے جانے کے لیے، اللہ کا نبی کہ جس کے ذمے کوئی گناہ کوئی خطا کچھ بھی نہیں، کہ جس کی یقینی طور پہ جنت اس کے قبضے میں ہے، وہ اللہ کے نبی کہے الہی لا تمتنی. ام سلمہ کو یہ جملہ سن کے بڑا تعجب ہوا، لیکن جب اگلا جملہ سنا تو ان کا تعجب برطرف ہوا، ان کی حیرت دور ہو گئی. کیا تھا پورا جملہ؟ رسول خدا دعا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں الہی لا تمتنی حتی ترینی علیاً، خدایا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو ایک بار پھر نہ دیکھ لوں. کہاں سے یہ روایت نقل کی؟ ابن اسیر جزری نے نقل کی، جامع الاصول میں اہل سنت کے منابع میں کتاب موجود ہے، ام سلمہ راویہ ہیں اس حدیث کی. یعنی اللہ کا رسول علی کے درجات کو اس طرح بیان کرتا ہے، کہتے ہیں خدایا مجھے موت دینے سے پہلے ایک مرتبہ علی کی زیارت پھر کروا دینا. اسی طرح ایک روایت نقل ہے کہ امام علی رسول خدا ایک مرتبہ تشریف لائے، لانے کے بعد دیکھا کہ امام علی علیہ السلام بیمار ہیں، رسول اکرم نے امام علی علیہ السلام کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد دعا فرمائی. کیا دعا فرمائی؟ یا پیشانی پہ ہاتھ رکھا یا کندھے پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی. کیا دعا تھی؟ کہا الہی پروردگار اشف علیاً، علی کو شفا عطا فرما، بحق علی، علی کا واسطہ علی کو شفا عطا کر. ساری باتیں عزیزان گرامی کیوں نقل کر رہا ہوں؟ اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ ہم امام علی علیہ السلام کی ولایت کے قائل کیوں ہیں، ہمارے پاس دلائل کیا ہیں، کن دلائل کی بنیاد پر امام علی کو اپنا ولی و رہنما مانتے ہیں. یہ وہ دلائل ہیں قرآن کے، یہ سیرت نبی کے وہ دلائل ہیں. ہمیں خدا نے کہا تھا اگر کسی معاملے میں تنازع ہو رسول کی جانب رجوع کرنا. جب ہم رجوع کرتے ہیں رسول کی جانب، ہمیں نظر آتا ہے کہ علی کے سوا کوئی نہیں جس کو ولی مانا جا سکے. بس یہ اطاعت علی قرآن کریم کا حصہ ہے. قرآن کریم نے جا بجا امام علی علیہ السلام کی ولایت کی جانب نشاندہی فرمائی. بس یہ ولایت علی کا سلسلہ شروع ہوا امام علی سے لے کر اور کہاں تک پہنچا؟ آخری امام تک. جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اکرم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اکرم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جو قرآن کریم نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ صاحبان امر کون ہیں؟ کون ہے کہ جن کی ولایت کو خداوند عالم نے فرض قرار دیا؟ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اولہم علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی. اے جابر سنو، تم نے سوال کیا کہ یہ ولایت کے حقدار کون ہیں، کن کی ولایت کو خدا نے فرض قرار دیا، تو ان میں پہلے علی ہیں، اس کے بعد حسن ہیں، پھر حسین ہیں، پھر علی ابن الحسین ہیں، پھر محمد ابن علی ہیں. اے جابر جب پانچویں تک پہنچو گے تو میرا سلام کہنا. اس کے بعد پھر روایت کو آگے رسول اکرم نے جاری فرمایا ثم جعفر ابن محمد ثم موسیٰ ابن جعفر الى ثم حجت ابن الحسن. کہا کہ اس کے بعد آخری کون ہوگا ولی؟ حجت ابن الحسن. اس کی کیا تعریف ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ ذاکا وہی ہے کہ جو جس کے ذریعے سے خدا کیا کرے گا، علی یدیہ یفتح اللہ علی یدیہ مشارق الارض و مغاربہا، خداوند عالم اسی مہدی اسی حجت ابن الحسن کے ہاتھوں مشرق اور مغرب کو فتح کرے گا. ذاک الذی یغیب عن شیعتہ و اولیائہ، اور وہی مہدی ہے کہ وہ اپنے شیعوں اور اپنے اولیاء کی نگاہوں سے اوجھل ہوگا. بس یہ روایت ہے رسول اکرم سے، یہ روایتیں نقل کی گئی ہیں، اہل سنت اور اہل شیعہ دونوں کے منابعوں میں موجود ہیں. آیت اللہ صافی گل پائیگانی نے ایک کتاب رقم کی ہے جلاء العیون فی آئمت اثنا عشر، یعنی آئمہ اثنا عشر کے بارے میں جو گواہیاں رسول اکرم کی زبانی اہل سنت کے منابعوں میں آئی ان کو نقل کیا. تقریباً 900 گواہیاں ہیں جو انہوں نے نقل کی ہیں. بس اس بحث کی اب شاید اس دور میں گنجائش بچی نہیں کہ ولی امر کون ہے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ جنہوں نے خداوند عالم کے حکم کو اس طرح سے نہ مانا جیسے ماننا چاہیے تھا، آج دنیا ذلت کا شکار ہے. اب جب معاملہ ولی امر تک آیا اور آخری ولی امر امام زمانہ علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں رسول اکرم نے خبر دی کہ اپنے اولیاء اپنے شیعوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوگا، اس زمانے میں ولایت کا کیا ہوگا؟ تھوڑی سی گفتگو آج اس موضوع پہ کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. اب جب امام مہدی علیہ السلام موجود نہیں ہیں، یعنی موجود ہیں نگاہوں سے اوجھل ہیں، ہم اور آپ ان سے مستقل رابطہ نہیں رکھ سکتے، ہم اور آپ کو ان کی جگہ کا علم نہیں ہے، آیا اس دور غیبت میں کہ جو دور غیبت طولانی ترین ہے، یعنی جس دور میں آئمہ موجود رہے رسول اللہ کے بعد وہ تقریباً 200 سال کا عرصہ ہے، 11 ہجری سے لے کر اور 262 تک کا 269 تک کا جو سال ہے امام زمانہ کی غیبت تک کا سال، وہاں تک آئمہ کا 200 سال کا عرصہ ہے. اس کے بعد غیبت کا دوران کتنا ہے؟ آج تقریباً 1200 سال ہو گئے. رسول اکرم نے اپنے بعد راہنمائی فرمائی، جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تمہارے ولی سرپرست یہ ہیں. اب ایک زمانہ ایسا بھی آنا تھا کہ جس کی جانب رسول اکرم نے اشارہ فرمایا تھا کہ غیبت کا زمانہ آئے گا، اس غیبت کے زمانے میں ولی کون ہوگا؟ اس غیبت کے زمانے میں آیا امت اسلامی کو ولی و سرپرست کی ضرورت نہیں ہے؟ عقل میں نہ آنے والی بات ہے. ہر دور میں انسانوں کو، مؤمنوں کو ولی و سرپرست کی ضرورت ہے. یا اس زمانے کے لیے جب غیبت کا زمانہ ہے تو آیا کسی تفسیر میں، چاہے شیعوں کی ہو چاہے اہل سنت کی، کسی تفسیر میں ملتا ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہو کہ سورہ مبارکہ نساء کی 59 آیت غیبت کے زمانے میں انویلڈ ہوگی، غیبت کے زمانے میں اس آیت پر عمل نہیں کرنا ہوگا مؤمنوں کو؟ ایسا کہیں بھی نہیں. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، صاحبان امر کی. اب غیبت کے زمانے میں صاحب امر کون ہے؟ کوئی تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر نہیں ہونا چاہیے تو قرآن کریم کی آیت ہر مومن کے لیے اس کا مطلب نہیں ہے. کسی تفسیر میں کہیں نہ کہیں کوئی اشارہ ملنا چاہیے اللہ کے رسول کا کہ دیکھو اس آیت پر غیبت سے پہلے تک عمل ہوگا اور جب مہدی آئے گا اس کے بعد عمل ہوگا، لیکن نہیں، ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ آیت ہمیشہ کے لیے، قرآن کریم کی ہر آیت ہمیشہ کے لیے، ہر مومن کو اس پر ہمیشہ عمل کرنا ہے. میں اور آپ اس آیت پہ کیسے عمل کریں، کیسے عمل کریں اس آیت کے اوپر؟ امام ہمارے آئمہ علیہ السلام نے ان چیزوں کی جانب ہماری رہنمائی فرمائی، اشارہ فرمایا کہ دیکھو ایک مرتبہ ولی امر منصوص من اللہ ہے، یعنی خداوند عالم کی جانب سے اشارہ ہوا، خداوند عالم نے رہنمائی فرمائی، رسول اکرم نے اپنے بعد 12 ناموں کی نشاندہی کر دی. یہ اصلی صاحبان امر ہیں، اصل صاحبان امر یہ ہیں، اصل صاحبان ولایت یہ ہیں. لیکن جب غیبت کا زمانہ آئے گا اب کیا کرنا؟ خود امام زمانہ علیہ السلام نے ان کی جانب اشارے فرمائے. امام ہادی علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی گئی اور کہا کہ دیکھو جب غیبت کا زمانہ آئے تو کیا کرنا؟ وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَا، فقیہوں کی جانب آنا، صاحبان علم کی جانب آنا. کیا کرنا؟ وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَائِ مَنْ كَانَ سَائِنًا لِنَفْسِ حَافِظًا لِدِينِ مُخَالِفًا لِحَوَاهُ مُتِيًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْأَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوا. کہ دیکھو جب دوران غیبت آئے تو کیا کرنا؟ اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھنا، بے سرپرست نہ سمجھنا. تمہاری سرپرستی کے لیے معیار دے رہے ہیں، نام نہیں دے رہے، اب معیار دے رہے ہیں. چونکہ دوران طولانی ہے، نام نہیں دیں گے، معیار دے دیا. کیا معیار دے دیا؟ کہ جو فقہا میں سے، فقیہوں میں سے، صاحبان علم میں سے جو تمہیں ایسا نظر آئے کہ جو اپنے نفس کی محافظت کرنے والا ہو، اپنے نفس کو بچانے والا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنی خواہشات نفسانی کا مخالف ہو، اپنے مولا کی اطاعت کرنے والا ہو، اس کی اطاعت کر لینا. بس خداوند آئمہ علیہ السلام نے دوران غیبت ولایت کا معیار دیا، دوران غیبت ولی امر کی تعریف بتائی امام علیہ السلام نے امام کی حدیث سے. یا اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، یہ کب ارشاد فرمایا؟ کہ جب امام کے چوتھے نائب خاص کی عمر کا وقت ختم ہوا. اب جب چوتھے نائب خاص کی عمر کا وقت ختم ہوا یعنی ان کی موت کا وقت نزدیک آیا، امام نے ایک رقعہ، امام نے ایک توقی ان کی جانب ارسال فرمائی اور اس توقی میں کہا کہ دیکھو ہمارے بعد، تمہارے بعد اب کوئی اور نائب خاص نہیں ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ تقریباً امام زمانے کی غیبت کے دو مرحلے تھے، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ. غیبت صغریٰ یعنی وہ دور کے جس میں امام عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ارتباط میں. کچھ نائبین امام نے بنائے، نام لوگوں کو بتائے، 4 نائبین گزرے امام کے نائبین خاص. 69 ایئرز کا یہ دور تھا غیبت صغریٰ کا. اس میں جب آخری نائب کی موت کا وقت آیا امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اب لوگوں کو پیغام دو. پیغام کیا دو؟ کہ اب ہم کسی کو نائب خاص نہیں بنائیں گے، اب ہمارا کوئی نائب خاص نہیں ہوگا، یعنی اب ہم کسی کا نام نہیں لیں گے. اب کیا کریں؟ اب ہم تمہیں پہچان بتا رہے ہیں. جس طرح امام ہادی نے پہچان بتائی، اسی طرح امام نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، کہ جب تمہارے اوپر مشکلات آئیں، جب تم رہنمائی کی تلاش میں نکلو تو دیکھو ان کے در پہ آنا کہ جو ہماری جانب رہنمائی کرنے والے ہوں، ہمارے دین کی پہچان رکھ کر تمہیں اس راستے پہ چلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی فقہا کی جانب آنا. عزیزان گرامی، غیبت کبریٰ میں امام نے فرمایا لا وارث نہیں ہو، بے سرپرست نہیں ہو، تمہارے لیے اولیاء ہیں، تمہارے لیے ولی امر کو بیان کر کے جا رہے ہیں. کون ہے ولی امر؟ جس کے اندر یہ خصوصیات پائی جائیں. ایک ظریف نقطہ ہے امام ہادی علیہ السلام کی حدیث کے اندر، امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اما من الفقہا من کان سائنا لنفس، فقہا میں سے جو شخص اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا ہو، حافظا لدینے اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفا لہوا ہو اپنی خواہشات نفسانی کا مخالف ہو، متین لامر مولا اپنے مولا کا متی ہو، اگر ہر فقی ہر عالم ان خصوصیات کا حامل ہوتا تو امام یہ نہ کہتے کہ فقہا میں سے جس کے اندر یہ شرائط پائی جائے اس کی پیروی کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کے سر پہ امامت دیکھ کر اس کی پیروی نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی علمی مرتبے پہ پہنچ جائے تو اس کے علم سے مروب ہو کے اس کے پیچھے چلنے لگو، نہ، یہ نہ کرنا. بہت سے اہل منبر تمہیں حق کے راستے سے ہٹا دیں گے، بہت سے اہل محراب تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے، مگر یہ جو آج فتنہ امت اسلامی میں آیا، کہ جو آج امام علی علیہ السلام کو خداوند عالم کے مقابلے پہ کھڑا ہو کے علی ولی اللہ کے بجائے علی اللہ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، ممبر سے لگ رہا یا نہیں لگ رہا؟ صاحبان ممبر ہیں یا نہیں ہیں؟ بظاہر عالم ہیں یا نہیں ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو ہر کسی کے پیچھے نہیں چلنا، ممکن ہے کسی نے علمی مرتبہ حاصل کیا ہو، لیکن پہلے یہ دیکھنا کہ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، دین کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنے مولا کا مطیع ہے یا نہیں. اگر مولا کا مطیع ہو، دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اب اس کے پیچھے چلنا. اگر تمہیں نظر آئے فقہا میں کوئی ایسا شخص ہو، فقیہ عام طور پہ انسان نہیں بن پاتا، فقیہ بننے کے لیے عرصہ چاہیے، 25 سال کی زحمتیں چاہیے، اس کے باوجود امام نے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے کوئی اس مرحلے پر پہنچ جائے مگر اپنے نفس کا پیروکار ہو، کوئی اس مرحلے پہ پہنچ جائے اپنے مولا کا مطیع نہ ہو، اس کی اطاعت نہ کرنا. صدر گرامی معیار دیا امام علیہ السلام نے، دین کو اتنا سادہ نہ سمجھیں. غیبت کا زمانہ، غیبت ایک کبری کا زمانہ، انسانوں کی مؤمنوں کی آزمائش کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ہم اور آپ کو اپنی عقل سے ولی امر کا تعین کرنا ہے، کیونکہ ہم وہ قوم ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا کوئی ولی اور رہنما نہیں تو ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ تم بعد وفات رسول اولیاء کے ولیوں کے قائل نہیں ہو، ولی امر کے قائل نہیں ہو. ہمارے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے اگر ہم دوران غیبت کسی ولی امر کے قائل نہ ہو؟ ہمیں معیارات بتائے گئے ہیں، کہا نہیں ولی امر موجود ہے، پہچاننا صفات کے ذریعے. اب بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے بیان کر دوں کہ یہ بحثیں چھپی ہوئی تھیں، کتابوں کے اندر تھیں یا ایک مخصوص حلقے کے اندر تھیں. خدا رحمت کرے حضرت امام خمینی کے اوپر کہ انہوں نے ان بحثوں کو کتابوں سے نکال کر آشکار کیا، انہوں نے دنیا کو بتایا، مخصوصا عالم تشیع کو بتایا کہ دیکھو آئمہ نے جو بتایا تھا کہ ولی امر ہر زمانے میں ہوگا، اس ولی امر کی پہچان بھی کرنا سیکھو. ولی امر کا کیا کام ہے؟ البتہ ایک فرق اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، بعض لوگ اشتباہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو رہبری کی بات کرتے ہیں یہ رہبریت کو آئمہ سے ملا دیتے ہیں. نہ، ہم بھی مانتے ہیں کہ رہبر آئمہ کے مقابلے میں نہیں ہے، خادمین میں سے خادم ہے رہبر. امام کا درجہ بہت بلند ہے. کبھی بھی اگر کوئی ولایت کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رہبری کی ولایت ہے، تو یہاں ولایت آئمہ مراد نہیں ہوتی، ولایت آئمہ خدا کی جانب سے منصوص ہے آئمہ. لیکن نہیں، اماموں نے خود امر فرمایا کہ ولی امر کی اطاعت کرنا. کون ولی امر؟ یعنی اپنے آپ کو بے سرپرست نہ سمجھو. امام خمینی نے اس انقلاب کے ذریعے کام کر کے دکھایا، اس امت نے امام خمینی کی پہچان کی، پہچان کرنے کے بعد ان کے پیچھے چلنا شروع ہوئے. خدا نے اولیاء کے ذمہ کیا لگایا تھا؟ یہ لگایا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی جانب دعوت دو اور لوگوں کو طاغوت کی پیروی سے بچاؤ. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ جو شخص بھی خدا کے مقابلے میں کسی غیر کی پیروی کرے وہ طاغوت ہے. آئیے ذرا ایران کے حالات کا جائزہ لیجئے اس انقلاب سے پہلے، کس طرح کے حالات تھے اس ملک کے، اور اس انقلاب کے بعد وہ حالات کہاں پہنچ گئے. آج اپنے انصاف سے دنیا کے اندر موجود ان قوتوں کا نام بتائیے یا اس ملک کا نام بتائیے کہ جو دنیا کے بڑے مستکبروں کے سامنے حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ حق، یہ ثابت قدمی، یہ چیز کہاں سے حاصل ہوئی؟ آئمہ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے کیا نعرہ لگایا کربلا کے اندر؟ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے. یعنی ہم اپنا سر کٹائیں گے، ظالم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے. یہ جذبہ کہاں سے آیا ہے؟ امام علیہ السلام سے، آئمہ سے یہ جذبہ سیکھ کر آج وہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی. ولایت یعنی ولایت، وہ ولایت فقیہ ولی فقیہ کے درس کو حاصل کرنے کے بعد اس قوم نے اس کام کر کے دکھایا کہ جو گزشتہ تاریخوں میں بڑی بڑی قومیں نہیں کر پائیں. آج حسن نصر اللہ کی اس جنگ سے سب متاثر ہیں کہ جس کے اندر چند دنوں کے اندر اسرائیل جیسے بڑی طاقت کو شکست دی گئی. پوچھا گیا نصر اللہ سے کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ کہا ہماری کامیابی کے پیچھے فقط ایک راز ہے. کیا راز ہے؟ ہم اپنے ولی امر کی پیروی کرتے ہیں. ہم اپنے ولی امر کی پیروی کرتے ہیں. کون ہے ولی امر؟ کہا جو ایران کے رہنما ہیں، سید علی خامنہ ہی ہیں. ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. یعنی ہم نے یہ جنگ جیتی، کیوں جیتی؟ ہم نے جو کچھ انہوں نے کہا اس پہ عمل کیا، اس کا نتیجہ خدا نے ہمیں عزت دی. عزیزان گرامی، ان بحثوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خداوند عالم نے جو دین ہمارے لیے فرض قرار دیا اس میں پیروی کو فرض قرار دیا، پس اس زمانے کا ولی امر کون ہے؟ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور فقط پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام نے کہ جو شخص عمل کرتا ہے وہ ہمارا ولی ہے، اور جو عمل نہ کرے وہ ہمارا مخالف ہے، ہمارا دشمن ہے. آئمہ علیہ السلام کی اطاعت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے آئمہ کی اطاعت فرض قرار دی. آئمہ کی اطاعت کیا ہے؟ آئمہ کی اطاعت فقط محبت رکھنا نہیں ہے، آئمہ کی اطاعت فقط امام حسین پہ آنسو بہانا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آنسو اہل کوفہ نے بھی بہائے تھے. جناب زینب کبریٰ اور جناب اسیروں کا قافلہ کوفے میں موجود ہے. یہ اسیروں کا قافلہ جب کوفے میں آیا، جناب زینب نے خطبے دیے تو اہل کوفہ نے آنسو بہائے یا نہیں بہائے؟ ان آنسوؤں کا جناب زینب کو کیا فائدہ ہوا؟ یعنی اب بھی یہ معاشرہ اتنا پستی کی جانب ہے کہ جناب زینب کو بے ردا دیکھ رہا ہے، اب بھی آگے بڑھ کے چادر دینے کی ہمت نہیں کرتا. نہیں، اہل بیت علیہ السلام نے کہا آنسو بہاؤ، لیکن کیسے آنسو بہاؤ؟ توابین کی طرح. توابین نے بھی آنے کے بعد قبر امام حسین پہ آنسو بہائے. آنسو بہانے کے بعد ایک عہد و پیمان کیا کہ اے حسین، آپ کا ساتھ دینے میں کوتاہی ہوئی ہے، اب جب تک جسموں میں جان موجود ہے آپ کے قاتلوں سے انتقام لیں گے. آنسو بہائے، آنسو بہانے کا نتیجہ بھی حاصل کر کے دکھایا. عزیزان گرامی، اطاعت یعنی عمل کا راستہ. آئمہ علیہ السلام کی اطاعت خداوند عالم نے فرض قرار دی. کیوں فرض قرار دی؟ کیونکہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان ہدایت کے راستے پہ آئے. ہدایت کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا ہدیا من اطاع ربہ. ہدایت پر آ گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے رب کی اطاعت کی اور کیا کیا؟ اپنے گناہوں سے دوری اختیار کی. ایسی طرح ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہدایت پر آ گیا کہ جس نے خدا کی اطاعت کی اور اپنے آئمہ معصومین علیہ السلام کی عملی پیروی کی. عملی پیروی کیسے کی جائے؟ جس طرح آئمہ نے راستہ سکھایا، جس طرح آئمہ نے راستہ بتایا. یعنی آئمہ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ دین عمل کرنے کے لیے آیا ہے. امام حسین نے کیا کہا؟ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. میں خروج کر رہا ہوں لیکن نہ فساد کی خاطر کر رہا ہوں، میں کسی اور خاطر کیا کر رہا ہوں؟ میں بل انما خرج، تو میں خروج کر رہا ہوں کس لیے؟ لطلب اصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر خروج کر رہا ہوں. انی ارید ان امر بالمعروف، میں امر المعروف کے لیے نکل رہا ہوں. اگر ہم امام حسین کے پیروکار ہیں تو ہمارے اور آپ کے اوپر امر بالمعروف واجب ہے یا نہیں ہے؟ معاشرے کے اندر رائج بیماریاں، معاشرے کے اندر رائج مکروہات جو دنیا کے اندر آ چکی مخصوصا ہمارے معاشروں کے اندر، ان کی نسبت ہمارا کوئی فریضہ ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً اگر آئمہ کے پیروکار ہیں فریضہ ہے. کل میں نے بیان کیا تھا کہ خداوند عالم نے مشروط اطاعت کو خدا نے بیان کیا قرآن کے اندر، والدین کی اطاعت کو مشروط قرار دیا کہ اگر یہ والدین کہیں وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، اگر والدین کہیں کہ اللہ کی راہ میں شرک کرو، اطاعت نہیں کرنا ان کی. آج کے دور میں والدین اپنے بچوں کو مشرک کیسے بنا سکتے ہیں؟ آج کے دور میں بتوں کا دور نہیں ہے. ہم اور آپ کیا یہ آیہ کریمہ ہم سے اور آپ سے متعلق نہیں ہے؟ قرآن کریم ہر انسان کے لیے، مخصوصاً مومنوں کے لیے، مخصوصاً مومنوں کے لیے. تو کیا میں اور آپ اس آیت کا مصداق بن سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی میں اور آپ بحیثیت باپ، بحیثیت ماں، بحیثیت والدین اپنے بچوں کو شرک کی دعوت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے. کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم خداوند عالم کے احکام کے مقابلے میں کوئی دوسرا حکم اپنے بچوں کو سکھائیں گے. ایسے گھرانوں کو دیکھا ہے کہ بچی پردہ کرنا چاہتی ہے، باپ ماں رکاوٹ بنتے ہیں بچی کے پردے میں کہ پردہ کرو گی تو تمہاری شادی کا کیا ہوگا. خداوند عالم نے شریعت نازل فرمائی، شرک کی علماء نے، متکلمین نے قسمیں بیان کی، جس طرح توحید کی قسمیں اس طرح شرک کی قسمیں. توحید در تشریح ہے، توحید شریعت کے اندر، توحید یعنی خداوند عالم کے احکام فقط قابل اطاعت ہیں. اس کے مقابلے میں شرک در تشریح ہے، یعنی خدا کے مقابلے میں اپنا حکم چلانا. ایسے گھرانوں کو دیکھا ہے کہ جہاں بچی پردہ کرنا چاہتی ہے، ماں باپ پردے میں رکاوٹ بنتے، نہیں پردہ نہیں کرو. یا اس کی ایک اور محسوس مثال دے دوں کہ ایسے نظام تعلیم میں اپنے بچوں کو بھیجنا کہ جس نظام تعلیم میں آنے کے بعد آپ کے بچے خدا پرست بننے کے بجائے دنیا پرست بن جائیں. ایسے نظام تعلیم میں اپنے بچوں کو بھیجنا جہاں آپ کے بچے آنے کے بعد دیندار بننے کے بعد بجائے دنیا دار بن جائیں. جہاں لبرلزم کی تعلیم دی جائے، جہاں محرم و نامحرم کے تصورات ختم کر دیے جائیں، ایسی تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو بھیجنا خداوند عالم کی توحید کے اندر شرک کرنے کے مترادف ہے۔ خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو انسان پر مسلمان خلق کیا اور کیا کہا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ نَا مَرُو تُمْ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر مسلمان رہو، یعنی مسلمان حالت پہ مرنا بہت مہم ہے۔ حضرت اکرام یہ وہ بحثیں ہیں کہ جن کو کرنا چاہیے، سننا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام نے قربانیاں دیں، امام علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام نے قربانیاں دیں، کس لیے؟ تاکہ مشترک اور آپ تک یہ دین سالم پہنچ جائے۔ اس دین کو سالم پہنچانے کے لیے جناب زینب کبریٰ نے اپنے سر کی رضا دی ہے، اس دین کو سالم پہنچانے کے لیے امام علی، امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر و علی اصغر کی قربانیاں دی ہیں۔ یہ دین سالم پہنچا، لیکن اس دین کو سالم اس لیے نہیں پہنچایا کہ اس دین کو سالم پہنچانے کے بعد فقط کتابوں کے تک رکھنا، عمل کے راستے میں لے کے آؤ۔ جن لوگوں نے اس دین پہ عملی طور پہ قدم رکھے، آج دیکھیے وہ معاشرے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ دو مثالیں، ایران کے معاشرے کی اور لبنان کے معاشرے کی۔ عملی طور پہ ولایت پر عمل کیا، عملی طور پہ ولایت کے راستے پہ چلے، کسی کو اپنا ولی امر مانا، آج خدا نے ان کو عزت دے دی، خداوند عالم نے عزت عطا کی۔ لہذا اگر ہم اور آپ اس عزت سے کچھ دور ہیں، ہم اور آپ کوئی عزت نصیب نہیں ہو رہی، تو یقینا ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس پہ ہم عمل نہیں کر پا رہے۔ ہم شاید ولی امر کو پہچان نہیں پا رہے، یا پہچان پا رہے ہیں تو اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے۔ بس ولایت کا تعلق فقط اظہار محبت نہیں ہے، ولایت کا تعلق عمل ہے۔ فکری اور عملی ہم آہنگی جتنا بڑھتی جائے گی، یہ ولایت کا رشتہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، خداوند عالم ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ خداوند عالم کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور صاحبان امر کی اطاعت کریں۔ اور صاحبان امر وہ کہ جو آئمہ علیہ السلام ہیں، اور انہوں نے اطاعت خدا کا کیا راستہ بتایا؟ دیکھو، خدا کے راستے میں مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، امتحانات لیے جائیں گے، ان امتحانات کو دیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا۔ امام علی علیہ السلام سے لے کر آپ شروع کیجئے امام حسن عسکری تک، ہر امام نے مشکلات کو برداشت کیا۔ امام علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگتی ہے، مولا اپنی ضربت کے ذریعے شہید ہوتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ علی ابن الحسین زہر آلود غذا کے ذریعے مسموم کیے جاتے ہیں۔ ہر امام مشکلات سے گزرا، مگر جو مشکلیں حسین پہ آئیں وہ کسی امام پہ نہ آئیں۔ مقتل کی بعض کتابوں نے بیان کیا کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جگر نازنین ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تشت میں آ رہا تھا، امام حسین علیہ السلام سرحانے بیٹھے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام گریہ فرما رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا حسین رو نہیں، حسین تمہارا رونا اذیت دیتا ہے، حسین تم نہ رو۔ اس کے بعد کہا کہ حسین جو مصیبتیں تم پہ آنے والی ہیں، وہ مصیبتیں کسی پہ نہیں آئیں گی۔ کیسی کیسی مصیبتیں حسین نے برداشت کی عزیزوں، لیکن یہ ان مصیبتوں میں حسین تنہا نہیں ہے، ان مصیبتوں میں حسین کے ساتھ حسین کی بہن زینب بھی ہے، ان مصیبتوں میں حسین کے ساتھ حسین کی بہن ام کلثوم بھی ہے، بیبیاں بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، چہلم کی شب کل چہلم کی شب ہے، پرسوں ہمارا چہلم منائیں گے۔ روایات نے بیان کیا کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ شام سے آزاد ہوا، تو اس اسیروں کے قافلے نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں مدینہ لے جانے سے پہلے کربلا کی سمت لے چلو۔ کیوں ان اسیروں کے دلوں میں کربلا کی خواہش ہے؟ اس لیے کہ کربلا میں ان کے گوہر ان سے جدا ہو گئے تھے۔ یہ اسیروں کا قافلہ عزیزوں، روایت نے بیان کیا کہ کربلا کی جانب لایا گیا، اس سے پہلے کہ اسیروں کا قافلہ آتا، کربلا میں ایک اور زائر حسین ہے جو ان اسیروں سے پہلے پہنچ گیا، ایک عاشق حسین ہے جس کا نام جابر ہے۔ جابر ان اسیروں کے آنے سے پہلے کربلا میں پہنچ گئے۔ تاریخ نے بیان کیا ہے کہ جابر کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اپنے غلام عطیہ کے ساتھ کربلا تک آئے تھے۔ اب جب قبر حسین پہ جابر پہنچے تھے، تو ایک مرتبہ قبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے جابر بے ہوش ہو گئے تھے، گریا کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے تھے. اس کے بعد بعض کتابوں نے نقل کیا کہ جابر نے قبر حسین سے اپنے آپ کو لپٹا لیا، آواز دیتے ہیں اے حسین تمہارا حبیب تم سے ملنے آیا ہے، اے حسین تمہارا دوست تم سے ملنے آیا ہے. اپنے دوست کی آواز پر لبیک نہیں کہو گے. یہ مناظر طے ہوتی رہی یہاں تک کہ اسیروں کا قافلہ کربلا میں پہنچا. اب جابر نے اونٹوں کی آواز سنی، اونٹوں کے قدموں کی آہٹ جابر کے کانوں میں آئی. اپنے غلام سے کہتا ہے، عطیہ سے کہتا ہے، جاؤ ذرا ان آنے والوں سے کہو اپنی سواریوں سے اتر جائیں، عطیہ ان سے کہو جا کے اتر جائیں، انہیں جا کے بتاؤ یہاں پیدل چل کے آؤ، یہ عاشقوں کی قتلگاہ ہے، یہ حسین کی قبر کی جگہ ہے، یہاں ذرا ادب و احترام سے آئیں. عطیہ نے جا کے پیغام دیا. ارے پیغام کس کو دے، آنے والوں میں تو خود علی ابن الحسین شامل ہے، آنے والوں میں تو خود زینب کبرا شامل ہیں. آگے بیان کیا، جابر خبر نہیں کہ آنے والے کون ہیں، ارے علی حسین کا فرزند علی ابن الحسین آ رہا ہے. اجرکم اللہ. عزیزو نہ معلوم کیا حال ہوا ہوگا، کیا حال ہوا ہوگا ان اسیروں کا جب کربلا پہنچے ہوں گے، اس زمین پر جب نگاہ پڑی ہوگی، کہیں اکبر کی لاش نظر آئی ہوگی، کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے نظر آئے ہوں گے، کہیں قاون و محمد نظر آئے ہوں گے، کہیں کوئی نظر آیا ہوگا، کہیں کوئی نظر آیا ہوگا. نہ معلوم سید سجاد پہ قبر حسین پہ آ کے کیا حالت طاری ہوئی ہوگی، کس طرح قبر حسین سے لپٹے ہوں گے، زینب کبریٰ نے کیسے گریا کیا ہوگا، کچھ نہیں جانتا. ہاں دل یہ کہتا ہے کہ زینب کبریٰ نے شاید قبر حسین سے لپٹ کے کہا ہو، بھیا اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، بھیا تمام زحمتوں کو برداشت کیا، لیکن بھائی شرمندگی ہے، تم نے ایک امانت میرے حوالے کی تھی، بھیا اس امانت کو زندان شام میں چھوڑ کے آ گئی ہوں. اجرکم اللہ. آج گریا ہوا ہوگا، حسین کی قبر میں ماتم کیا ہوگا، مگر دل یہ کہتا ہے کہ یہ ماتم کرنے والے قبر حسین پہ بیٹھے نہ ہوں گے، ارے یہ سب کے سب اٹھے ہوں گے. زینب نے رخ کیا ہوگا نہر کی جانب، آواز دی ہوگی، بھیا عباس بابا نے خبر دی تھی کہ زینب ایک وقت آئے گا، تیرے بازوؤں میں رسن بندے گی، کوفہ و شام کے بازاروں میں برہنہ سر جاؤ گی، بھیا عباس کس کس چیز کو بیان کروں، آو منظر کیسے بیان کروں. ارے بھیا تمہاری وہ چاہنے والی بھتیجی کہ جس کے مشک میں جب تیر لگا تم نے آنا گوارا نہ کیا، بھیا اسی بھتیجی کو زندان شام میں زینب چھوڑ کے آئی. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا بندہ جہاں کہیں فرش عزا بچھا ہے، اس فرش عزا کو بچھانے والے، اس پہ آنے والوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدا بندہ جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. خدا بندہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصروں میں شامل فرما.
اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه فيها وتمتعه فيه